سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لما تقولون ما لا تفعلون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا عهد له وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسو ہم نے ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالیں جلا کے جیے قابل قد انتہائی واجب الاحترام سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں قابل قدر جنگ کی عظیم ماؤں بہنوں بیٹیوں آج آپ حضرات کے سامنے مجھ سے قبل فاضل اجل برادر مکرم حضرت مولانا محمد عبداللہ خان صاحب خطاب فرما رہے تھے آپ حضرات میں سے بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ سپاہ صحابہ کے موقف اور مشن مولانا جھنگوی شہید کی دی ہوئی لائن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے جرم میں اس وقت اگر علماء کرام کے طبقہ میں کوئی شخص سب سے زیادہ ظلم اور تشدد کا نشانہ بنا ہے وہ مولانا کی شخصیت ہے. مسلسل کئی روز تک الٹا لٹکا کر آپ کی شخصیت کو جو اذیت اور دکھ پہنچایا گیا یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جسے فراموش کر دیا جائے اور جسے عام دوسرے واقعات پر محمول کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر و استقامت, ظلم کو سہ کر, جبر کو برداشت کر کے, حق بات جرأت اور دریری کے ساتھ کہنے کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے میں اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ایسے بہت کم لوگ ہمیں علماء کے طبقہ میں نظر آتے ہیں. ویسے تو سپاہ صحابہ کی تاریخ جب بھی کوئی شخص لکھے گا اسے اس تاریخ میں 14 صدیوں بعد حیرت انگیز واقعات سے اس تاریخ کے ایسے اوراق اور ایسے ابواب اسے قلم بند کرنا پڑیں گے کہ جس میں وہ لکھنے پہ مجبور ہوگا کہ نوجوانوں نے اپنی جوانیاں سینے پہ گولیاں کھا کر اللہ کی راہ میں قربان کی. علماء کرام نے اس انداز میں جرأت کا مظاہرہ کیا کہ وقت کے تمام ضابطے اور قانونی حربے بھی انہیں الائے کلمۃ اللہ سے باز نہ رکھ سکے. مستقبل کا مورخ یہ حقائق لکھنے پہ مجبور ہوگا کہ لیا کے ریگزاروں میں کیا ہوا تھا جب گولی چل رہی تھی, زخموں سے نڈھال ہو کر کچھ لاشیں زمین پہ پڑے ہوئے تھے, ان میں سے ایک نوجوان کے لاشے پر جو ابھی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا ایک ظالم نے پاؤں رکھ کر اس کے سینے پہ کہا تھا کہ دے امی عائشہ کو گالی. اس نے اس نوجوان کے تڑپتے ہوئے لاشے پر پاؤں رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہاں ہیں تیرے صحابہ, کہاں ہیں ابو بکر و عمر. مورخ ان باتوں کو کیسے فراموش کرے کہ کچھ لوگ زخموں سے نڈھال ہو کر جہاں بلب کیفیت میں پانی طلب کر رہے تھے تو ان کے منہ میں پیشاب کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن کیا ظلم و جبر کے سامنے زخموں سے نڈھال نوجوانوں نے ان کی زبانوں سے اصحاب رسول اور سیدات النساء اہل الجنہ امی عائشہ کی ذات پہ تبرہ سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی؟ کیا زخموں سے چور ہو کر بے بسی اور بے کسی کے عالم میں ان کی آنکھیں یہ سب کچھ سن کر بھی اپنی جگہ پر اسی طرح رہی تھی؟ نہیں, ایسا نہیں. آج اسی مجمع میں گواہ موجود ہیں کہ پھر اس نوجوان ساجد شہید نے کس جرأت کے ساتھ زخمی شیر کی طرح اٹھ کر کہا تھا کہ زبان بند کر, بکواس بند کر, میں مر تو سکتا ہوں, اصحاب رسول کی توہین گوارا نہیں کر سکتا. اور کیا یہ واقعات تاریخ فراموش کر دے گی کہ جب اسی اصحاب رسول کے شہدائی ساجد شہید کی لاش بے گور و کفن دفن کر دی گئی تھی اور بغیر غسل جنازے کے اسے دفنا دیا گیا تھا. جب ایک ہفتے کے بعد اس شہید کا لاشا نکالا گیا تھا تو کیا اس لاشے میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی تغیر و تبدل رونما ہوا تھا؟ کیا اس کی لاش سے خوشبو نہیں آئی تھی؟ کیا ترو تازہ لاشا 8 دن کے بعد بھی اس انداز میں نہیں اٹھایا گیا تھا کہ خون کے فوارے بھی جاری تھے؟ میرے پاس ساجد شہید کے لاشے کا 8 دن کے بعد ترو تازہ عالم میں وہاں سے اٹھا کر فیصل آباد میں لایا جانا، ہزاروں انسانوں کا جنازہ پڑھنا اور اس شہید کے چہرے کا دیدار کرنا اور پھر اس کے فجیت میں اس کو دفن کر دینا، یہ میرے موقف کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ میرے موقف کی حقانیت کی سب سے بڑی برہان ہے. اگر ہم حق و صداقت پہ نہ ہوتے تو لاشا تو ایک دن میں بدل جاتا ہے اور 8 دن کے بعد ترو تازہ لاشے کبھی برآمد نہ ہوتے. پھر ہم جس مشن پر گامزن ہیں، اس وقت دھرتی پر، اس وقت آج اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت دھرتی پر، اللہ کی زمین پر، اپنے اپنے موقف، اپنے اپنے پروگرام، نصب العین، اپنے اپنے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیاسی، مذہبی بے شمار جماعتیں موجود ہیں. ہر مذہب میں مذہبی جماعتیں موجود ہیں، ہر ملک میں سیاسی جماعتیں موجود ہیں، ہر صوبے میں صوبائی جماعتیں موجود ہیں، ہر گروہ کی لسانی جماعتیں موجود ہیں. لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، وہاں ایک جماعت سپاہ صحابہ ہے کہ جس کی ایک قیادت جامع شہادت نوش کر گئی، دوسری قیادت جامع شہادت نوش کر گئی، مختار سیال کی شہید میں صورت میں تیسری قیادت جامع شہادت نوش کر گئی، 20 سے زائد علماء شہید ہو گئے، 80 سے زائد کارکن شہید ہو گئے، لیکن آج بھی اس کے موقف میں جبکہ وہ گلیوں سے نکل کر، وہ صحراؤں سے نکل کر، بیابانوں سے نکل کر، گھروں سے نکل کر ایوانوں میں پہنچ چکی ہے، اقتدار کی منزلوں میں آ چکی ہے، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر میز پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہے اور ملک کے باہر سوکھ سیاستدانوں سے اپنے موقف کی بات کرتی ہے، چاہے وہ مسجد اکلش واس شہید کا ممبر و محراب کیوں نہ ہو، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کیوں نہ ہو، وہ پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر ہاؤس کیوں نہ ہو، جو بات شیعہ کے کفر کی یاد کی جاتی ہے وہی بات بڑے عوان و بالا میں کی جاتی ہے. کوئی آدمی ہم سے حلف لینا چاہے، آج بھی الحمدللہ ہم حلف دے سکتے ہیں کہ جس شیعہ کو یا کھڑے ہو کر کافر کہا ہے، اسی شیعہ کو صدر کے سامنے بھی کافر کہا ہے، وزیر اعظم کے سامنے بھی کافر کہا ہے، اسمبلی کے فورم پر بھی کافر کہا ہے. کہا ہے یا نہیں کہا؟ کیا سیاست کے دھارے نے ہمارے رخ بدل دیے؟ کیا اقتدار کی چکا چوند روشنیوں نے اور حکمرانوں کے خوبصورت چہروں نے، ان کے اقتدار کے نشے نے، ایم این اے شپ کے نشے نے، یا اسی طرح اپنی جماعت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے غرور اور تکبر نے ہمیں اپنی راہ سے ہٹا دیے؟ کوئی ایک لمحہ الحمدللہ پوری زندگی میں ابھی تک نہیں آیا کہ ہم نے کسی کے سامنے بیٹھ کر شیعہ کے کفر پر بات کرتے ہوئے شرم محسوس کی ہو. لیکن ہمیں خوشی ہے، کوئی آج کچھ کہے. آپ نے نواز شریف کی تقریر سنی ہوگی، پہلی تقریریں بھی سنی ہوں گی، ہر تقریر میں ہوتا تھا فرقہ واریت کو ختم کر دوں گا، میں 2 سال اور رہا، نہ کوئی شیعہ ہوگا نہ سنی ہوگا، یہ باتیں ہوتی تھی. پھر ایک ملاقات ہوئی، ہم نے کہا جناب میاں صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فرقہ واریت کو ختم کر دوں گا، خدا کی قسم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سپاہ صحابہ کو ختم کر دوں گا، لہذا آپ تو ہر تقریر میں ہمارے خلاف،
ہمیں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو بڑے خسیانہ ہوا اور خسیانی ہنسی اس نے کر دی, نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, میری یہ مراد نہیں ہوتی. اور پھر آپ نے آخری تقریر سنی, فرقہ واریت کی بات کی, پہلے تو ہر تقریر میں تھی, اب کیوں نہیں؟ اسے پتا تھا کہ میں مجھے یہ کہا جا چکا ہے کہ فرقہ واریت کا معنی ہے سپاہ صحابہ. اور کیا ہم نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ اگر اصحاب رسول کے تحفظ کا نام دہشت گردی ہے, تخریب کاری ہے, فرقہ واریت ہے, ہم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں, جاؤ جو ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے. یہی الفاظ اسی انداز میں اسمبلی کی تقریر میں نہ ہو تو آپ کہہ دیں, اسی انداز میں یہی الفاظ, جو ہمارا بگاڑ سکتا ہے اسی انداز میں اسی طرح نہ ہو. اور میں نے کیا آپ سے ایک مرتبہ نہیں کہا تھا, آپ جو بات اسمبلی میں کہلوانا چاہتے ہیں کھڑے ہو کر کہہ دیں, دوسرے دن سن لیں. اس لیے کہ ہمیں اس محراب اور اس ممبر کی عزت, خدا کی قسم اس کے مقابلے میں ایک اسمبلی نہیں, ہزار اسمبلیاں آ جائیں اس کا حیا آتا ہے, اس کا کوئی حیا نہیں. اس کے دل میں احترام ہوتا ہے, وقار ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کر کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس بات کی سند نہ ہو, جس بات کی حقیقت نہ ہو, جس بات میں وزن نہ ہو, جس بات کے پیچھے دلیل کے پہاڑ نہ ہو. وہاں کھڑے ہو کر ہمیں کبھی محسوس نہیں کیا, وہاں تو ہم وہ بات بھی کر لیتے ہیں جو عام آدمی کے سامنے نہیں کر سکتے. تو میں عرض کر رہا تھا سر دست مجھے اپنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں, اور نہ ہمیں ہمارے پیش رو ہمارے قائدین نے یہ عادت ڈالی ہے کہ ہم اپنی تعریف کریں. لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ سپاہ صحابہ واحد وہ جماعت ہے, آپ ایم کیو ایم کو دیکھ لیں, آپ لسانیہ سے رکھنے والی صوبائی جماعتوں کو دیکھ لیں, کل جو مہاجروں کی بات کرتے تھے آج انہیں وقت آیا وفاق میں گئے تو انہوں نے کہا اب مہاجر قومی مومنٹ نہیں متحدہ قومی مومنٹ, اپنا نام بدلنے پہ تیار ہو گئے کہ نہیں ہم تو سب کے اب ہیں, اب ہماری پنجابی سے بھی لڑائی نہیں, سندھی سے بھی لڑائی نہیں, اب ہم سب کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں. اور کل تک جس ولی خان کو غدار کہا گیا آج اسی جماعت کو وزارتیں دی گئیں, اور کل تک جو اپنے مخصوص مفاد کی بات کرتے تھے آج ملک کے دھارے میں آ کر اپنے نعرے بدل گئے, اپنا انداز بدل گئے, اپنا طریقہ کار بدل گئے. لیکن ہمارا جو انداز کل تھا سو آج ہے, یہی آگے رہے گا. کل بھی کافر کہا تھا آج بھی کہتے ہیں, اور آئندہ بھی کہنے سے باز نہیں آئیں. تو میرے بھائی, میں نے ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے مولانا مختار سیال کے گاؤں میں کہا تھا, جس طرح انسان کی فطرت ہے اسے اچھے دن نصیب ہوتے ہیں, اسے عہدہ اور منصب نصیب ہوتا ہے, اسے عزت نصیب ہوتی ہے, تو فطرتاً پھر اسے کچھ آرام پسندی بھی ہوتی ہے, فطرتاً اسے اپنی خود نمائی کا شوق بھی ہوتا ہے, فطرتاً پھر اسے تعلقات بڑھانے کا شوق بھی ہوتا ہے, فطرتاً پھر اسے عیش اور آرام میں پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے, فطرتاً وہ سب چیزوں سے مجبور ہوتا ہے. لیکن ہم نے ایم این اے شپ کے بعد بھی اگر اپنے آپ کو کانٹوں کے سیت پہ سلائے رکھا ہے تو وجہ ایک ہے, اصا لج پالنی ہے, اصا ہم یہ سمجھتے ہیں. اور میں نے ہر لمحے یہ سمجھا ہے کہ اگر ہمارے کردار میں ذرا برابر کوئی کمی آ گئی تو شہیدوں کا خون رائے گا چل جائے گا. ہم نے اپنے مشن کو ہمیشہ شہیدوں کے خون کا ورثہ سمجھا ہے, ہم نے اپنے اٹھنے والے قدم کو شہیدوں کے خون کی طرف نسبت دی ہے, اور ہر لمحہ یہ کوشش کی کہ کہیں ہمارے کردار سے, کہیں ہمارے عمل سے, کہیں ہمارے قول سے, کہیں ہمارے فعل سے شہیدوں کی عزت پر آنچ نہ آئے. کل کو یہ نہ کہے کہ جس جماعت کو, جس قوم کو, جس متاع کو حق نواز اور ایثار نے اپنے خون سے سمیٹا تھا اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں جا کر اسے بیچ دیا اور اس پورے کے پورے مشن پر دھبا لگا دیا. ہم نے کانٹوں کی سیج برداشت کر لی, اپنا موقف چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ ٹھیک ہے, آج بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن میں کیا کروں, آئے کاش آج مولانا حق نواز شہید زندہ ہوتے. جس شخص کی ایک قتل کے فکر میں اپنی جماعت کے دو کارکنوں کو رہا کرانے کے لیے چند دنوں میں داڑھی کے بال سفید ہو گئے, وہ تو ایک قتل کا مقدمہ تھا, کوئی ہم سے بھی تو پوچھو کہ کتنے قتل کے مقدمے لڑ رہے ہیں. وہاں تو دو آدمی جیل میں تھے, کوئی ہم سے بھی تو پوچھے کہ تمہارے کتنے جیل میں ہیں. وہاں تو ایک پریشانی تھی, یہاں ہزاروں پریشانیاں ہیں. جگر وہ نہیں رکھتے, عقل وہ نہیں رکھتے, شعور وہ نہیں رکھتے, فخر یہ ہے کہ راستہ وہی رکھتے ہیں, راستہ وہی رکھتے ہیں. چند باتیں ضروری آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور میری آج کی کیسٹ انشاءاللہ العزیز مخالفین کے تمام تر پروپوگنڈے کا جواب ہوگی. اور جو کسی کی طرف سے کوئی کیچڑ اچھالا جاتا ہے, یہ تقریر اس کا ایک چمکتے سورج کی طرح اس کے سامنے حالات واضح کر دے گی. پہلی بات بلدیا کی لے لیجئے کہ بلدیا کو ہمارے پاس آئے ہوئے ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو چکا ہے. کتنا عرصہ ہوا ہے؟ ڈیڑھ سال کا, یا ایک سال آٹھ مہینے کے لگ بھگ. ایک جب بلدیا جھنگوی گروپ کے پاس آئی تو بلدیا کے دو مہینوں کی تنخواہیں عملے کی ڈیو تھی, ذمہ تھی, جو ٹھیکیدار چنگیات سے اور کچھ اور لوگوں سے قرض اٹھا کر دی گئی تھی. بلدیا کا چیئرمین جو بلدیا دے کے جا رہا تھا, وہ بلدیا کو 32 لاکھ کا مقروض کر کے جا رہا تھا. آج ڈیڑھ سال کے بعد ہم اس موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں, چاہے بلدیا آج جائے, چاہے کل جائے, چاہے نہ جائے, بلدیا کے خزانے میں تنخواہوں کے اخراجات پورے کرنے کے بعد جنگ کی زمین پر خرچ کرنے کے لیے 1 کروڑ روپیہ موجود ہے. کتنا موجود ہے؟ ایک سال میں جب لی تھی تو 32 لاکھ کی مقروض تھی, 32 لاکھ کی مقروض تھی, اور آج 1 کروڑ روپیہ اس کے خزانے میں خرچ کرنے کے لیے موجود ہے. یہ ہماری ڈیڑھ سال. پھر ڈھکنا نہیں ملتا, چیئرمین سے بلب نہیں ملتا, چیئرمین کے پاس آپ جائیں نالی نہیں بنا سکتا, پولی نہیں بنا سکتا, یہ ساری باتیں ہیں. ترخایا گیا, بار بار چکر لگائے گئے, لڑائی ہوئی, اختلاف ہوا. میں ساری چیز کی بنیاد یہ سمجھتا ہوں, جب گھر میں بھوک ہوتی ہے تو بچے ٹکڑے ٹکڑے پہ لڑتے ہیں. جب دینے کو کچھ نہیں, چیئرمین بلب نہیں دے سکتا, اور وہ دے کہاں سے؟ آسمانوں سے لے آئے, اس نے تو تنخواہیں بھی قرضہ اٹھا کر دی ہیں, وہ بلب کہاں سے دے؟ وہ ایک پلی کہاں سے بنائے؟ وہ آپ کا سولن کہاں سے لگائے؟ وہ ٹیوب لائٹ کہاں سے لگائے؟ جو چاہے وہ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لے کہ ایک پیسہ بھی ترقیاتی کام کے لیے نہیں تھا جو رکھا گیا ہوتا. چنانچہ اس کا نتیجہ وہی نکلنا تھا جو نکلا, اور جب گھر میں ہر آدمی کو کھانے کی روٹی ملے پھر لڑائی نہیں ہوتی, پھر آدمی مزے میں سو جاتا ہے. اور اب الحمدللہ اس نتیجے پہ ابھی جولائی کا مہینہ آیا, یہ پہلا مہینہ مالی سال کا ہوتا ہے, اس کی 22 تاریخ ہے. کل ہی بلدیا نے محسوس کیا کہ ٹیوب لائٹیں ہیں, چنانچہ 500 ٹیوب لائٹیں کا آرڈر جاری کر دیا, اور جس جس چیز کی ضرورت ہے اب بلدیا کے پاس انشاءاللہ ہمارے پاس رہے گی. تو آپ لوگ خود دیکھیں گے, اب آپ چیئرمین کو اپنے علاقے میں لے جائیں کہ پولی ٹوٹی ہے, وہ 25,000 دیتے ہوئے شرمائے گا نہیں. آپ اسے کہیں سولنگ ٹوٹا ہوا ہے, وہ 50,000 دیتے ہوئے شرمائے گا نہیں. آپ اسے کہیں کہ ٹیوب لائٹ نہیں ہے, وہ ٹیوب لائٹ دیتے ہوئے جھجکے کا نہیں, پریشان نہیں ہوگا. اور جب جیب میں کچھ نہ ہو تو سوائے مسکرانے کے اور کیا دے سکتے ہیں؟ جب جیب میں کچھ نہ ہو تو سوائے مسکرانے کے اور کیا دے سکتے ہیں؟ بھئی مسکرا مسکرا کر ہم نے سوا سال گزارا ہے, چودھری سلطان کی بے شمار خامیاں ہیں، لیکن مجھے اس کی ایک ادا اچھی لگتی ہے کہ اس نے 1.5 سال بھوک ننگ میں مسکرا کے گزار دیا، کسی سے لڑا تو نہیں نا، گالی تو نہیں دی، تھپڑ تو نہیں دیا، مسکرا کے گزار دیا. اب بھائی مسکرا کے نہیں گزاریں گے، اب آپ آئیں گے تو لے کر جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہماری کار اگر لوٹا ہوتا، گھپلے کیے ہوتے اور ماں کا دودھ سمجھ کے ہر چیز ہڑپ کر لی گئی ہوتی، تو صبح کو آ کر حساب لے لو، پھر بلدیا کے خزانے میں تعمیرات کے لیے 1 کروڑ روپیہ کبھی بھی جمع. آج بھی ہم کہتے بھوک ہے، ننگ ہے، پریشانی ہے، ہم آج یہ کہتے، آج بلدیا ہمارے پاس ہے، ہم مسکرا کے خوشی سے یہ کبھی نہ کہتے کہ اب ہمارے پاس ہے، اب ہمارے پاس ہے. دوسری بات، مجھے اسمبلی میں گئے، 4 مارچ 1992 کو انتخاب ہوا، اور اس کے بعد وہ مثال مشہور ہے کہ غریباں روزے رکھے تھے دن، 2 مہینے تک اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہوا. 4 مئی 1992 کو اسمبلی کا اجلاس ہوا، مئی سے مئی تک 1 سال، آگے ہے جون اور جولائی، 1 مہینہ اور 23 دن، اور اس میں 1.5 مہینہ درمیان میں اسمبلی ٹوٹی رہی، 1.5 مہینہ درمیان میں اسمبلی ٹوٹی رہی. یہ 1.5 مہینہ نکال دیں، اسمبلی میں میں نے کتنی مدت گزاری؟ 1 سال. اسمبلی کتنی مدت ہے؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ 3 سال گزارے تھے، 1 سال اسمبلی کی مدت ہے. وعدے آپ سے کیے تھے کہ سنیو مجھے اسمبلی میں پہنچا دو، اگر حکمرانوں کے پسینے نہ چھڑا دیے تو آدم تارک نہ کہنا. آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پسینے تو پسینے، ہم نے حوصلے نہیں توڑوائے، پسینے تو پسینے ہم نے، جب انہوں نے اپنے اقتدار پر بیٹھ کر وعدے فراموش کیے، اسلام سے انحراف کیا، پھر ان کی حکومت بھی ٹوٹی، پسینے تو چھوٹنے بڑی دور کی بات ہے، پھر حکومت ٹوٹی، اور پھر کیا، باوجود حکومت کی مخالفت کے، باوجود تمام تر مظالم کے، باوجود تمام تر بربریت کے، باوجود ساری کی ساری حکومت کی مخالفتوں کے، کیا یہ بات آج کوئی جنگ میں کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ جو کام حکومت کی منظور نظر آبدہ نہ کرا سکی، جو کام وزیر اعظم کو دعوت دے کر جھولی پھیلا کر سوئی گیس مانگنے والے نواب نہ کرا سکے، ہم نے مخالفت میں ہوتے ہوئے 14 کروڑ کا سوئی گیس لگوایا یا نہیں لگوایا؟ سوئی گیس آیا یا نہیں آیا؟ کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم لائے، وہ ثبوت لائے، ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ثبوت بھی رکھتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں تو ہم صدر پاکستان کی چٹھیوں کے بھی ثبوت رکھتے ہیں، اسمبلی کی چھپی ہوئی کاروائی کے بھی ثبوت رکھتے ہیں، اور نگران وزیروں کے افتتاح کرنے کے پروگرام دینے کے بھی ثبوت رکھتے ہیں، اور چودھری نثار کے اس بیان کے بھی ثبوت رکھتے ہیں جو اس نے اسمبلی میں کہا کہ مولانا دیا تو سوئی گیس ہم نے آپ کو تھا، آپ نگران حکومت سے کر رہے تھے، بہرحال ہم نے تو آپ سے وفا کی. میں نے کہا وہ نگران حکومت کی بات تھی، اب وفا کرو گے؟ وفا کریں گے، وفا کرو گے، وفا کریں گے. حکومت مانتی ہے کہ ہم نے آپ کو دیا، صدر کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دیا، اسمبلی کہتی ہے ہم نے آپ کو دیا. اب بھی اگر کوئی کہے جی آپ پہ ہی آ گیا ہے، آپ پہ ہی آ گیا ہے، آپ پہ تو سیلاب بھی نہیں ہوتا، آپ پہ تو سیلاب بھی نہیں ہوتا، تو سوئی گیس کیوں آ گیا؟ آپ پہ تو سولنگ بھی نہیں لگتا، آپ تے آدمی دے سر جوں بھی نہیں آتی، بخار بھی نہیں آتا، سوئی گیس کتوں آ گیا؟ آپ ہی آ گیا. پھر ہماری اصل جنگ فکری جنگ تھی، نظریاتی جنگ تھی. کیا قومی اسمبلی میں ہم نے اپنی نظریاتی جنگ کا آغاز، پہلا اجلاس، یہ اجلاس جس میں ہم نے حلف اٹھایا، یہ بجٹ اجلاس تھا، 4 مئی سے شروع ہونے والا اجلاس بجٹ اجلاس تھا، ضابطے اور رول کے مطابق بجٹ اجلاس میں کوئی بھی پرائیویٹ بل پیش نہیں کیا جا سکتا، یہ بجٹ اجلاس کا ضابطہ ہے. لیکن ابھی تو اجلاس شروع تھا، ہمیں ضابطوں کا بھی علم نہیں تھا، ہمیں اصولوں کا بھی علم نہیں تھا، ابھی تو میں جا کر کرسی پہ بیٹھا ہی تھا، حلف اٹھا ہی رہا تھا، کیا ہم نے حلف اٹھاتے ہوئے یہ بات نہیں کہی تھی؟ میں کیا دینا چاہتا ہوں جنگ کے لوگوں، اسلام کے نام پر دیے ہوئے ووٹوں کا خدا کی قسم حق اسی دن ادا ہو گیا تھا جب میں نے حلف اٹھاتے ہوئے کہا کہ قانون وہی مانا جائے گا، سب تب وہی مانا جائے گا جو اسلام کے مطابق ہوگا، اس کے بغیر میں کسی کو نہیں مانتا. کیا حلف اٹھاتے ہوئے یہ کہا یا نہیں کہا؟ اور پھر اس پر بحث ہوئی کہ یہ حلف نہیں ہوا، یہ حلف تبدیل کر دیا گیا ہے، جو بات حلف میں نہیں تھی وہ کہی گئی، پاکستان کے آئین کو ماننے سے انکار کر دیا گیا، آئین اور ہوتا ہے قانون اور ہوتا ہے، میں اس آئین کو مانوں گا جو قرآن و سنت کے. انہوں نے کہا یہ تو زیادتی کی گئی، چنانچہ دلائل ہوئے، ہم نے کھڑے ہو کر کہا 10 مرتبہ حلف اٹھا لو، ہم کہیں گے یہی جو پہلے کہا تھا. چنانچہ سپیکر نے رولنگ دی کہ حلف ہو گیا ہے، حلف ہو گیا ہے. اس کے بعد اسی لمحے آپ کے جھنگ کے لیے جو آواز ہوئی وہ الگ باتیں ہیں، نہری دیہاتیوں کے لیے آوازیں ہوئی الگ باتیں ہیں، کولمبو پلان کے لیے باتیں ہوئی الگ ہے، سوئی گیس کے لیے بات ہوئی الگ ہے، پل کے لیے بات ہوئی الگ ہے، سڑکوں کے لیے باتیں ہوئی الگ ہے. چنانچہ اگلے ہی اجلاس میں باضابطہ ناموس صحابہ بل اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، اور پہلی ہماری کامیابی تھی کہ ہم نے ناموس صحابہ بل جو اسمبلی میں پیش کیا وہ ایک تنہا میری طرف سے نہیں تھا، بلکہ میرے ساتھ تائید کرنے والے پنچ کو اپنے موقف پہ قائل نہیں کر سکتا. یہ کوئی ہوا نہیں تھی، یہ کوئی جھرلو نہیں تھا، یہ کوئی دباؤ نہیں تھی، یہ کوئی دہشت نہیں تھی. آپ کیسے جانیں کہ 45 ممبران اسمبلی کو رات کی تاریکیوں میں جا کر، صبح کے وقت ناشتے پہ جا کر، اسمبلی میں ایک ایک کی کرسی پہ بیٹھ کے، اسمبلی سے اٹھا کر لابی میں بٹھا کر، کسی کی منت کی، کسی کی سماجت کی، کسی کو قائد کیا، یہاں تک کہ 45 ممبران اس بات پہ قائد ہو گئے جو اصحاب رسول کی توہین کرتے اسے موت کی سزا دینی چاہیے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بل آگے چلتا نہ چلتا کامیابی پہلے دن تھی کہ 45 ساتھ تھے. آپ نے تو ایک بھیجا تھا، لیکن جب ایک نے بل آگے بھیجا تو وہ ایک کی طرف سے نہیں تھا، وہ کتنوں کی طرف سے تھا؟ 45. اور قومی اسمبلی میں کوئی بھی ممبر اسمبلی اپنی جماعت کی پالیسی سے انحراف نہیں کرتا. پیپل پارٹی والوں نے کہا ہم پی پی سے رابطہ کریں گے، ہم اجازت لیں گے بے نظیر اور نصرت بھٹو سے. میں نے کہا میں پہلے بتاتا ہوں کہ یہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی، انہوں نے کہا ہمارے لیے مشکل ہے. پھر ہم نے قائل کیا کیا تم اپنے ایمان اور دین کے لحاظ سے بھی پی پی کے متحد ہو؟ کیا تم عقیدے کے لحاظ سے بھی آزاد نہیں ہو؟ کیا تم دین کے لحاظ سے بھی آزاد نہیں ہو؟ کیا تم مذہب کے لحاظ سے بھی آزاد نہیں ہو؟ تمہارے گلے میں اور تمہاری زبان میں کیا تمہاری قیادت نے ایسی لگام ڈال دی ہے؟ تمہاری قیادت اپنے گھر پہ پنجہ لگائے، تمہاری قیادت اپنے گھر پہ کالا جھنڈا لگائے، تمہاری قیادت مجلسوں کو رونق بخشے، تمہاری قیادت پیٹتی پھرے، تمہاری قیادت محرم کی مجلسوں کو آباد کرے. اسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میرا ایم این اے سنی ہے، میرا ایم پی اے سنی ہے، میرا ورکر سنی ہے، میرا ووٹر سنی ہے. اگر وہ اپنے مذہب میں آزاد ہے تم آزاد کیوں نہیں ہو؟ تم جرات کیوں نہیں کرتے؟ تم ہمت کیوں نہیں کرتے؟ آخر ان کی وہ دل کی آواز ان کے دل کے جذبے کی چنگاری کو برقرار آ گیا، مجبور ہوئے. انہوں نے کہا قیادت جاتی آ جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی طرح کوئی سرکاری ممبر کسی پرائیویٹ بل پہ دستخط نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو کوئی مثال لے کر آئے. بل پرائیویٹ ہو سرکاری پارٹی کا کوئی ممبر اس پہ دستخط نہیں کرتا، لیکن مسلم لیگ کے 12 ارکان قومی اسمبلی کے اس پہ دستخط تھے. چنانچہ اس کے بعد بات چلی، کاروان ناموس صحابہ چلا، یہ حضرات جیلوں میں گئے، آپ نے ملک کی تاریخ میں یہ بھی پہلی مرتبہ دیکھا کہ ایک لانگ مارچ تھا جو وہیں روک دیا گیا جہاں سے چلا تھا، ایک بڑی بڑی کال تھی کہ ہم جلوس کریں گے، تختے الٹ دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی دم نہ مار سکا، ایک کارواں تھا جسے روکنے کے لیے سب ہتھکنڈے استعمال کیے گئے، مگر کیا وہ کارواں رک گیا تھا؟ پھر وہ چلا نہیں چلا؟ پھر وہ چلا، پھر کیا وہ لمحات سامنے نہیں جب گنڈوں کے ذریعے اس پہ فائرنگ کرائی گئی، کلاشن کوفے چلائی گئیں؟ ایک طرف کلاشن کوفے لاہور میں تھی، حکمرانوں کے پاکتو گنڈے تھے، ایک طرف ہم نہتے تھے، کلاشن کوفوں والے مرداروں کی طرح پڑے تھے، ہم نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے، اور کیا پھر دیکھنے والوں نے گجرات کے ضلع میں وہ نہیں دیکھا کہ کیسے پھر علماء کرام کی داڑیاں نوچی گئیں، کیسے زیادتی ہوئی، لوگ پل کے اوپر سے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیے گئے؟ اور پھر کیا تاریخ یہ واقعات بھول جائے گی؟ آنے والا مورخ ان واقعات کو کیسے فراموش کر دے گا؟ اور آنے والے لوگ یہ بات کیسے اپنے ذہن و قلوب سے معاف کر دیں گے کہ جب ہم جہلم کے پل سے چل کر اس شہر میں پہنچے جس شہر کا نام نہیں پڑھا، کھاریاں، کھاریاں میں رات کو آئے اور وہاں پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا، ہم نے کہا آپ کو آرڈر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اوپر سے آرڈر یہ ہے کہ گرفتار کر لو، اوپر سے آرڈر یہ ہے کہ، ہم نے ساتھیوں سے کہا یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں، آپ گھروں سے اس لیے نکلے تھے کہ اسلام آباد جائیں گے، آپ چار دن کے لیے آئے، آٹھ دن کے لیے آئے، کچھ ساتھی استکبار کے لیے آئے ہیں، پچھلا قافلہ پیچھے لوٹ لیا گیا ہے، بچا کھچا قافلہ یہاں کھاریاں میں آ پہنچا ہے، اٹھو وہ لوگ خود بسوں میں سوار ہو جاؤ جو صحاب رسول کے نام پہ جیلوں میں جانا چاہتے ہیں۔ کیا بسیں بھر بھر کر جیلوں کی طرف نہیں گئی؟ کیا وہ لمحات فراموش کیے جا سکتے ہیں جب اے سی ڈی ایس پی نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہم نے اپنی پوری سروس میں ایسا جذبہ کبھی نہیں دیکھا، ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، خدا کے لیے باقی آدمیوں کو کہیں اور لے جائیں۔ ہم نے کہا کہاں لے جائیں؟ انہوں نے کہا ابھی آگے پیچھے کر دیں، پھر صبح کو وقت چلے جانا۔ کیا یہ واقعات نہیں ہیں؟ پھر کیا تمام تر مخالفتوں کے باوجود اسلام آباد کی تاریخ میں یہ بھی دعویٰ ہے، اسلام آباد کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لی جائے، وہاں کی انتظامیہ اور پولیس کی رپورٹیں پڑھ کر دیکھ لی جائیں، وہاں سے چھپنے والے اخبارات کی کاروائی پڑھ کر دیکھ لی جائے کہ سپاہی صحابہ جس انداز میں 500 بس اور 500 مزدے موٹر سائیکل کاروں پر اپنا جلوس لے کر راولپنڈی سے اسلام آباد میں گئی، اسلام آباد میں داخل ہوئی، لال مسجد میں جمعہ پڑا، جمعہ کے بعد جلسہ کیا، کوئی جماعت ثابت کر دے جو 500 گاڑیوں کا جلوس لے کر اسلام آباد میں داخل ہوئی ہو۔ ہم نے یہ سب ناموس صحابہ بل کے لیے تھا، چنانچہ ناموس صحابہ بل ہر منگل پر پیش ہوتا رہا، مخالفت کی جاتی رہی، انکار کیا جاتا رہا، ہر منگل کو دستک دی جاتی، ہر منگل کو پیچھے ہٹنا پڑتا، ہر منگل کو لایا جاتا، ہر منگل کو انکار ہوتا۔ اب ہمارے پاس دو راستے تھے، بل پیش کرتے ہیں، وزیر یہ کہتا ہے میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں، ہم یہ کہیں ووٹنگ کرا لو، ووٹنگ میں ووٹ ہمارا بل مسترد ہو جائے تو پھر بل کبھی بھی قومی اسمبلی میں دوبارہ پیش نہیں ہو سکتا۔ قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہو، بل مسترد کر دیا جائے، دوبارہ کبھی بھی قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ بل نہیں آ سکتا تھا۔ ہم نے اس مسئلے کے پیش نظر کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اس منگل نہیں تو آئندہ منگل، کہیں ایسا نہ ہو ہم جلد بازی میں، ہم جذبات میں آ کر کہیں ہاں ووٹنگ کراؤ اور یہ بل مسترد ہو جائے، پاکستان کے یہ بے حس، پاکستان کے یہ سرکار کے متحد اپنی پارٹیوں کی وفاداری کرنے والے یہ مخالفت کر دیں، یہ بل مسترد ہو جائے، ہمیشہ کے لیے ہمارے ماتھے پہ کلنگ کا ٹکا لگ جائے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں اصحاب رسول کی توہین کرا لی، انہوں نے قومی اسمبلی میں اپنے موقف پہ کسی کو قائل نہ کر سکے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی اصحاب رسول کے بل کو مسترد کر دے گی، گورنمنٹ ایران کی خوش ہوگی، لبنان کی خوش ہوگی، شیعہ عراق کے خوش ہوں گے، گورنمنٹ شام کی خوش ہوگی، امریکہ روس اسرائیل خوش ہوگا کہ ہاں نمو سے صحابہ بل مسلمانوں نے مسترد کر دیا ہے، ان کو حیا نہیں آئے گا۔ دنیا کی تاریخ میں ہمارے چہرے پر بدنامی کا ایک ٹکا لگ جائے گا۔ وقت آتا رہا، جاتا رہا، کوشش ہوتی رہی، آخر وہ بل آیا، قومی اسمبلی میں پیش ہوا، بٹنگ ہوئی، ایک آدمی کی مخالفت کے بعد وہ بل پاس ہو گیا۔ کوئی میرے پاس قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا، ایک بل پرائیویٹ ہے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کچھ بل حکومت نے بھی پیش کیے تھے، تنخواہوں کا بل حکومت نے پیش کیا تھا، مفاد ایم این او کا تھا، لیکن مخالفت کرنے والے 40 سے زیادہ تھے۔ بل پاس ہو گیا، ایک بل آپ کو یاد ہونا چاہیے، انسداد فرقہ واریت یعنی سپاہ صحابہ پہ پابندی کا بل حکومت نے قومی اسمبلی میں پیش کیا، پیش کرنے والی حکومت تھی، مخالف کرنے والے 40 آدمی تھے۔ حکومت بل پیش کرے تو مخالفت میں 40 ووٹ، آپ کا ادنا رضاکار پرائیویٹ بل پیش کرے تو مخالفت میں ایک ووٹ، مخالفت میں ایک ووٹ۔ جس طرح وہ حکومت کا بل اسٹیڈن کمیٹی کے پاس گیا، اسی طرح یہ بھی گیا کہ یہ ایک قانونی کاروائی ہے، یہ ایک قانونی کاروائی ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ ہم نے قومی اسمبلی کے فورم پر ووٹنگ کے ذریعے اپنے بل کے موقع پر اپنی جنگ جیتی ہے، ہاری نہیں، اپنی جنگ جیتی ہے، ہاری نہیں۔ ایک بل ووٹ جو مخالفت میں آیا وہ بھی کسی مسلمان کا ووٹ نہیں تھا، ایک عیسائی کا ووٹ تھا، ایک طارق سی کیسر کا تھا۔ میں نے اسے کہا، بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے وہ، میں نے کہا تو نے مخالفت کیوں کی؟ کہنے لگا میں نے صرف شرارتن مخالفت کی ہے، صرف شرارتن۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے مجھے الگ لیا، انہوں نے کہا آپ اس بات پہ تھوڑا سا دھیان دیں، آپ کے بل کے خلاف تقریریں ہوئیں، لیکن میں نے دیکھا کہ تقریریں کرنے والے بھی آپ کی حمایت کرنے لگ گئے، تو میں نے مخالفت اس لیے کی کہ میں حکومت کی سائڈ کا نمائندہ ہوں، ایک اقلیتی ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جب بل پیش کیا گیا تو ووٹنگ ہوئی تھی، ووٹنگ جھرلو نہیں تھا، دھاندلی نہیں تھی، کوئی ہوا نہیں تھی، کوئی ہوا نہیں تھا، کوئی آرڈر نہیں تھا، ووٹنگ ہوئی تھی، ایک ووٹ مخالفت میں آیا تھا، باقی سب موافقت میں آئے تھے۔ اگر میں بھی آپ کی حمایت میں دیتا تو لوگ کہتے ووٹنگ تو ہوئی کوئی نہیں، ووٹنگ تو ہوئی کوئی نہیں، ناموس صحابہ بل۔ اور آج میں کہنا چاہتا ہوں ہم نے جنگ لڑی، آپ کے تعاون سے لڑی، اور ہم نے جنگ کا مرحلہ جیتا، بل کو پیش کیا، اور درمیان میں کچھ لوگوں نے یہ بھی اڑانی شروع کر دی تھی، جی بل تو واپس لے لیا ہے، یہ تو وک گئے نے، یہ بھی کہا گیا، بل کی جنگ لڑی اور جنگ جیتی، پہلی ووٹنگ میں کامیاب ہو گئے، لیکن ابھی دو مرتبہ اس بل نے پھر پیش ہونا تھا، اسٹیڈنگ کمیٹی کی رپورٹ نے پیش ہونا تھا، پھر ترمیمات نے پیش ہونا تھا، وہ وقت نہیں آیا، اسمبلی چلی گئی۔ یہ قرضہ آپ کے اور میرے ذمہ بقایا ہے، یہ قرضہ آپ کے اور میرے ذمہ بقایا ہے، ابھی مطالبہ بقایا ہے۔ ہم نے اپنا کام اگر نہ پورا کیا ہوتا، آپ مجھے کہہ سکتے تھے کہ آپ نے کام پورا نہیں کیا، لیکن ہم جتنا کر سکتے تھے اتنا ہم نے کر دیا، اسمبلی رہتی اگلا بھی کر جاتے، نہیں ہے تو انشاءاللہ کریں گے، آگے چل کر انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے بعد ایک سال میں جاتے ہی ہم نے، حالانکہ ہم مئی میں گئے تھے، جون میں ختم ہو جاتا ہے سال، ہم نے کوشش کی، سوا مہینہ ہمارے پاس تھا، ہم نے پچھلے سال کی گرانٹ جو اپوزیشن کو 50 لاکھ ملتی تھی وہ لی، اس کا 25,000 شہر میں، 25,000 دیہاتوں میں لگایا. اس سال جو پچھلے سال کی گرانٹ تھی وہ سال وہ گرانٹ 50 لاکھ کی منظور ہو کر آئی، جو اسی ہفتے اس پر کام شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب نواز شریف صاحب دوبارہ آئے، سپاہ صحابہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر با عزت پورے احترام اور وقار کے ساتھ اس کی قوت کو تسلیم کر کے جس طرح باقی جماعتوں سے مذاکرات کیے گئے، اس جماعت سے باضابطہ مذاکرات کرنے کے لیے وزراء آئے، انہوں نے مذاکرات کیے، ایک مرتبہ آئے، دوسری مرتبہ آئے، ہم نے اپنا موقع پیش کیا، مطالبات رکھے. ان مطالبات میں جہاں اور مطالبات تھے، ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ تھا، ناموسِ صحابہ بل کا مطالبہ تھا، نظام اسلام کے نفاذ کا مطالبہ تھا، پاکستان کو سنی اسٹیٹ قرار دینے کا مطالبہ تھا، اور انہی مطالبات میں ایک مطالبہ جنگ کا مطالبہ تھا. چنانچہ جنگ کے مطالبے پر جہاں ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ صوبائی گورنمنٹ ہمارے پاس جیسے ہی آئے گی ہم سرکاری مقدمات واپس لے لیں گے، وہاں ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم پچھلی گرانٹ میں 90 لاکھ کا اور اضافہ کرتے ہیں، آگے والی گرانٹ میں 90 لاکھ کا اور اضافہ کرتے ہیں، اور مزید جو کسی ایم ایل اے کو نہیں دیا 1 کروڑ جنگ کے لیے اور دیتے ہیں، 1 کروڑ جنگ کے لیے اور دیتے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ اب وہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ملے گا یا نہیں ملے گا، وہ چونکہ جون کے مہینے میں دیا گیا تھا، حکومت ٹوٹی ہے جولائی میں، جولائی 12 سے جو وزیر اعظم کے احکامات تھے وہ تو معطل، جو 1 جولائی سے تھے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جو جون کے تھے وہ احکامات اور وہ آرڈر نہیں رکیں گے، ان پہ عمل کیا جائے گا. چنانچہ اسلام آباد سے ہمارا رابطہ جاری ہے، ہمیں اللہ کے گھر سے 90% مجھے یقین ہے کہ 1 کروڑ 90 لاکھ روپے کی گرانٹ الیکشن سے پہلے پہلے آئے گی، اور اسے نہیں رکنا چاہیے. اس سلسلے میں میں بھی اسلام آباد جا رہا ہوں، وزیر اعظم اور صدر سے جہاں ملاقات میں سیاسی امور، الیکشن کے سلسلے میں تبادلہ خیال، الیکشن کی اصلاحات، الیکشن کیسے ہونے چاہیے، ہمارا مطالبہ ہے کہ متناسب نمائندگی کے تحت الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن فیئر ہونے چاہیے، الیکشن کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وڈیروں، نوابوں، لٹیروں کو یکسر سیاست سے اور الیکشن سے باہر نکال دیا جائے کہ لوٹا سیاست کو، ہر اسٹریڈن کو پروان چڑھانے والے یہی لوگ ہیں. جب تک قوم کے درمیانے طبقے سے موقف مشن پالیسی کی بنیاد پر لوگ کامیاب ہو کر نہیں آئیں گے، یہ ملک کبھی بھی کامیابی کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتا. آج کل کا الیکشن کیا ہے؟ آج کل کا الیکشن پیسے کا الیکشن ہے، دولت کا الیکشن ہے. ہر جگہ تو جھنگوی پیدا نہیں ہوا، ہر جگہ تو جھنگوی پیدا نہیں ہوا، یہ تو دولت ہے بکھیر دو پانی کی طرح، یہ تو سرمایہ ہے لٹا دو، نچھاور کر دو لوگوں کے پاؤں پر، اور جناب کس جھولیاں بھر دو، نواز دو، برادریوں کے بڑوں کو پیسے دے دو، گاؤں کے نمبردار کو پیسے دے دو، یونین کونسل کے چیئرمین کو پیسے دے دو، فلاں کو پیسے دے دو، فلاں کے پیسے دے دو، ووٹ خرید لو. آپ جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سڑک چاہیے، آپ جیب سے 7 لاکھ روپے دیتے ہیں، بھئی یہ نمبردار کے پاس رکھ لو، اگر میں جیت گیا تو سڑک بنوا دوں گا تو میرے پیسے واپس کر دینا، اگر میں ہار گیا 7 لاکھ روپے رکھو تم خود سڑک بنا لینا. 7 لاکھ وہاں دے آئے، اس نے بجلی مانگی 7 لاکھ وہاں دے دیا، اس نے کوئی اور سکول مانگا 3 لاکھ وہاں دے دیا. ہر جگہ آپ پیسے تقسیم کر لیں، ووٹ تو آ جائیں گے، ووٹ تو آ جائیں گے. ہر جگہ یہ تو نہیں ہے کہ میں کرایہ بھی آپ سے مانگوں، تیل بھی آپ سے مانگوں، گاڑی بھی آپ سے مانگوں اور کامیابی ہو جاؤں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں میرا کوئی اور نہ آئندہ کوئی ہوگا. پچھلے کسی جمعے میں مجھ سے کوئی بڑا بول بولا گیا ہو، اللہ مجھے معاف کرے، پہلے بھی شہیدوں کے خون کی برکت سے جیتا تھا، اب بھی اسی خون کی برکت سے جیتوں گا. پہلا بھی مشن کے لیے جیتا تھا، اب بھی مشن کے لیے جیتوں گا. مشن پہ چلوں گا تو کامیاب ہوں گا، مشن سے ہٹ جاتا تو ذلیل ہوتا، ہٹوں گا تو ذلیل ہوں گا. نہ پہلے آدم تارک کی حیثیت سے جیتا ہوں، نہ آئندہ جی سکتا ہوں، نہ تصور کر سکتا ہوں. پہلے بھی شہیدوں کے نام پر، صحابہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے کرم سے، خون کے صدقے سے جیتا تھا، اور اب بھی اسی خون کے صدقے سے جیتوں گا۔ جرات نہیں کسی باطل پرست کی، کسی جاگیردار کی، کسی نواب وڈیرہ کی جو شہیدوں کے خون کا مقابلہ کر سکے۔ باقی وڈیروں سے، نوابوں سے، سرمایہ داروں سے کہتا ہوں، لنگوٹے کس لو، مقابلے کے لیے آ جاؤ، مقابلے کے لیے آ جاؤ۔ اللہ کے فضل سے ہم پھر دیوانے، ہم پھر جنگی شہید کے مستانے، اصحاب رسول کے نوکر، صدیق کے چاکر، در فاروق کے کتے، ہم پھر مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم مقابلے میں پھر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم چاہیں تو مقابلہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ میں نے ساتھیوں سے بارہا کہا بھی کہ یار کسی اور ساتھی کو لے آؤ، میں مجھے بھی کوئی آرام کر لینے دو، لیکن ہم سمجھتے ہیں اب ہم یہ میدان کسی وڈیرے اور جاگیردار کے لیے خالی نہیں کر سکتے۔ تو پالیسی سن لیجئے، قومی اسمبلی کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز یہ ناچیز آپ کا مذہبی رضاکار، جنگوی اور قاسمی شہید کا خادم، اصحاب رسول کا نوکر، قومی اسمبلی کے لیے اپنے ساتھیوں اور آپ حضرات کے تعاون اور آپ حضرات کی دعاؤں کے مطابق انشاءاللہ الیکشن لڑے گا۔ جہاں تک بات صوبائی اسمبلی کی ہے، جماعت نے ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہر شخص کو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، قریبی ہو دور کا ہو، خوبصورت ہو یا کالے رنگ کا ہو، پیسے والا ہو یا غریب ہو، مسافر ہو یا اجنبی ہو یا یہاں کا رہنے والا ہو، کوئی کیسا بھی ہے، اگر اس نے جماعت سے ٹکٹ لینا ہے، جماعت کا احترام ہے، وقار ہے، وہ اپنی چاکنگ مت کرائے، اپنا اعلان مت کرائے، اپنی بات مت کرے جب تک جماعت نہ کہے، جب تک جماعت نہ کہے۔ جماعت کے فیصلے سے پہلے کسی نے اپنی چاکنگ کرا لی، جماعت کے فیصلے سے پہلے کسی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جماعت کے فیصلے سے پہلے کسی نے لابی بنانی شروع کر دی، جماعت کے فیصلے سے پہلے کسی نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی، تو سنو، آپ کے لیے غور بھی نہیں ہوگا، آپ کے لیے غور بھی نہیں۔ یہ ٹھیک میں کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ فیصلہ جماعت کرے گی، جماعت بھی فیصلہ کرے گی تو اپنے ساتھیوں کا مشورہ لے کر کرے گی۔ اس لیے پتا چل جائے گا کہ صبر کون کرتا ہے۔ صبر مجھے پتا ہے کہ بعض لوگوں کے صبر کے پیمانے لبریز جلدی ہو جائیں گے، صبر کے پیمانے لبریز جلدی ہو جائیں گے۔ اگر جماعت کے پر اعتماد ہے اور جماعت کے وقار کا خیال ہے، جماعت کے فیصلے کی ویلیو ہے اور جماعت کے تقدس کا احترام ہے، تو پھر جماعت کے فیصلے سے پہلے خاموش، جماعت کے فیصلے سے پہلے خاموش، اور یہ خاموشی ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے بیگانہ اپنی تشہیر کرے، جس نے جماعت سے جنگ لڑنی ہے وہ میدان میں آئے، جس نے جماعت کا مقابلہ کرنا ہے وہ چاکنگ کرائے، جس نے ایم پی اے شپ کے مقابلے اوپر یا ایم این اے شپ کے اوپر جماعت کے مقابلے میں امیدوار لانا ہے وہ لائے، ہزار مرتبہ شوق سے لائے، جس کے دل میں جماعت کا احترام ہے وہ اوف بھی نہ کہے، وہ اوف بھی، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں باقی رہی بالا سطح کی سیاست، انشاءاللہ العزیز اس دفعہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے، اب کوئی کرسی وزارت عظمیٰ پہ بھی نہیں بیٹھ سکے گا۔ اگر کسی نے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، حب وطنی کے حوالے سے اور دی ملک کی خدمت کے حوالے سے، تعمیر وطن کے حوالے سے، اگر کسی نے ملک کی وزارت عظمیٰ کی باغ ڈور لینے کی خواہش اپنے دل میں پنہا کر رکھی ہے، اس کی خواہش سوائے سپاہ صحابہ کے پوری نہیں ہو سکتی، سوائے سپاہ صحابہ کے پوری اور بے نظیر سے کبھی بھی ہمارا اتحاد، یہ بھی ذہن میں رکھو، بے نظیر کے علاوہ
پی پی کے علاوہ اگر کوئی وزارت عظمیٰ پہ آنا چاہتا ہے تو میں یہ آج وسوخ سے کہہ سکتا ہوں وہ سپاہ صحابہ کی مخالفت سے نہیں آئے گا. مخالفت سے سپاہ صحابہ خالص مذہبی جماعت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سپاہ صحابہ نے کبھی ٹکٹ نہیں دیے, ہمیشہ حمایت کی ہے. ابھی میں نے صوبائی کے لیے کہا کہ سپاہ صحابہ کی حمایت کا انتظار کرے. میں خود بھی جمعیت کے, مولانا حق نواز بھی جمعیت کے, مولانا اسحاق قاسمی بھی جمعیت کے اسٹیج پر, یا کوئی آدمی آزاد ہے کسی اور جماعت کا ہے سنی ہے ہمارے موقف کا کاس کا پیروکار, سپاہ صحابہ اس کی حمایت کرتی ہے. اس دفعہ انشاءاللہ العزیز پنجاب کی سرزمین پر کم از کم 50 مقامات ایسے ہیں کہ وہی جیتے گا جس کی سپاہ صحابہ حمایت کرے گی, جس کی سپاہ صحابہ حمایت کرے گی. اور سپاہ صحابہ حمایت کرے گی علماء کی کرے گی, سپاہ صحابہ حمایت کرے گی مولا عبداللہ جیسے جری انسانوں کی کرے گی, حمایت کرے گی پتھر کی چٹان کی طرح اپنے مشن پہ ڈٹ جانے والوں کی کرے گی. اب حمایت لوٹوں کی نہیں کی جائے گی, اب حمایت بکاؤ مال کی نہیں کی جائے گی. جو قومی اسمبلی میں جا کر ہماری بات بھی نہیں سنتے, جو ناموس صحابہ بل پر دستخط کرتے ہوئے شرماتے ہیں, وہ چہرے بھی دیکھ لیے گئے ہیں, وہ صفحے بھی پڑھ لیے گئے ہیں, ان کا مطالعہ بھی کر لیا گیا ہے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ہیرا ایک بھیج چاہے اکیلا ہی ہو, ایک ہیرا ہیرا ہے, ایک زندہ زندہ ہے جو ہزار مردوں پہ غالب ہے. سپاہ صحابہ کم از کم پنجاب میں 50 سیٹوں پر فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی آپ کی دعاؤں سے ہمت جرت توفیق رکھتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اقتدار بالا میں بیٹھے ہوئے آج بڑے بڑے ایوانوں میں ڈرنگ روموں میں بیٹھ کر سیاست کرنے والے صبح شام آپ سے فون پہ رابطہ کرنے پہ مجبور ہیں. صبح شام جو کہتے تھے دہشت گرد ہیں, تقریب کار ہیں, فرقہ پرست ہیں, اب ان سے پوچھو کہ ان سے پھر رابطے کیوں کر رہے ہو, صبح و شام فون کیوں کر رہے ہو. انشاءاللہ پورے ہوش کے ساتھ پوری سیاست فراست دانائی فہم سنجیدگی متانت کے ساتھ اس بات پہ ہم غور کریں گے. ہم یہ بھی دشمن کو موقع نہیں دیں گے وہ تینی جماعتوں کو تقسیم کر کے درمیان سے نکل جائے, اور کسی کو یہ بھی موقع نہیں دیں گے کہ دینی جماعتوں کو کپڑے کی طرح استعمال کر کے پھینک دے. نہیں سمجھے, دینی جماعتوں کو سیڑھی بنا کر اقتدار میں جا بیٹھ دے اور سیڑھی کو جلا کے رکھ کر دے, دینی چہروں کو استعمال کر کے ووٹ لے اور پھر اسلام کے ساتھ بغاوت کرے, یہ بھی کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اگر کسی نے چلنا ہے تو وہ دینی جماعتوں کے پیچھے چلے, دینی جماعتوں کے دینی چہرے کے پیچھے چلے, اور اگر آگے لگنا ہے تو اپنے اندر آگے لگنے کی صلاحیت پیدا کرے. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ, لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ, لا امت بعد امتہ ولا رسالت بعد رسالتی, وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحاب الذین اوفوا عہدا, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال تبارک و تعالی فی مقام آخر, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر, أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر, اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه واشد في امر الله عمر رضي الله تعالى عنه واصدق حيان عثمان رضي الله تعالى عنه واخزاهم علي رضي الله تعالى عنه وسيدا شباب اهل الجنه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل معاويه هاديا مهديا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضي ابغضهم وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال تبارك وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله تعالى اعلى واولى وازواج الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.